بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراق جی نے یورینیم کی افزودگی سمیت پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے تہران کے حق پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کا سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت میں مزید 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی، علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جاپانی وزیر خارجہ تاکاشی ایوایا سے ٹیلی فونی گفتگو میں یورینیم کی افزودگی سمیت پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایران کے حق پر تاکید کی، اور کہا کہ ایران کے خلاف IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں کسی بھی طرح کے غیر سنجیدہ اور تقریبی فیصلے کا ایران کی جانب سے مناسب جواب دیا جائے گا، اور اس کے نتائج کی ذمہ داری ان فریقوں پر عائد ہوگی جو IAEA کو سیاسی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایٹمی ہتھیار کی جانب نہیں بڑھے گا، تاہم ایٹمی انرجی کے پرامن استعمال کے ملت ایران کے حق سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔ اس گفتگو میں جاپان کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے پرامن ایٹمی انرجی سے استفادے کے جائز حق پر تاکید کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے متعلق ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ اتوار کو سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور کے بارے میں اہم بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ دور کے بالواسطہ مذاکرات کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور یہ مذاکرات آئندہ اتوار کے روز مسقط میں ہوں گے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی رواں ہفتے بدھ اور جمعرات کو ناروے کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اوسلو فورم کے 22ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے صہیونی حکومت کی خفیہ دستاویزات اور اسناد کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ ان دستاویزات سے ایران کی مسلح افواج استفادہ کر سکتی ہے اور ایران اپنے دوست ملکوں کے ساتھ ان دستاویزات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے منگل کو صہیونی حکومت کی حاصل کردہ خفیہ دستاویزات اور اسناد کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ غیر معمولی اہمیت کی حامل یہ دستاویزات اور انٹیلیجنس معلومات اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں، جن میں کچھ اسناد سائنسی اور ایٹمی خفیہ منصوبوں اور غیر قانونی پروگراموں سے متعلق ہیں۔ اس اعلان کے مطابق یہ خفیہ معلومات غاصب صہیونی حکومت کے جاری اور آئندہ جوہری پروگرام کے سلسلے میں یورپی و امریکی تحقیقاتی اداروں سے رابطے کے بارے میں بھی ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ ان خفیہ معلومات اور دستاویزات سے ایران کی مسلح افواج استفادہ کر سکتی ہے اور ایران اپنے دوست ملکوں کے ساتھ ان اطلاعات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس منگل کی شام اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بجٹ اجلاس میں پہنچتے ہی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور زبردست احتجاج کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعروں کے درمیان 17,600 ارب روپے کا ٹیکسوں سے بھرا بجٹ 2025-26 قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ دفاعی بجٹ کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر بڑے ریلیف اور سولر پینلز پر 18% ٹیکس نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ ای کامرس، کوریئر اور لاجسٹک خدمات دینے والوں پر 18% ٹیکس کی تجویز ہے، جبکہ تمام گاڑیوں پر 18% ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ ایک نہایت اہم موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہماری توجہ معاشی استحکام اور ترقی کی جانب مرکوز ہے، عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے، اصلاحات اور ترقی کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے، ترجیح ایسی معیشت ہے جو ہر طبقے کو سہولت دے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ گزشتہ سال معیشت کی بہتری کے لیے کئی کام کیے، افراط زر 4.7% پر آ گیا، 2 سال پہلے افراط زر 29.2% تک پہنچ چکا تھا، روپے کی قدر میں استحکام ہے، ترسیلات 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، رواں مالی سال ترسیلات کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، آنے والے دنوں میں سستی بجلی کا حصول ممکن ہوگا۔ بجلی کی پیداوار کے سرکاری ملکیت میں تمام پلانٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ ملکی خزانے پر 7 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ختم ہوگا۔ ملک میں تیل اور گیس گیس کی متعدد دریافتیں ہوئی ہیں، اس سے انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی ہے۔ E&P کمپنیوں نے تیل اور گیس کی تلاش میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمپنیاں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا عزم رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریکوڈک میں تانبے اور سونے کی کانیں ایک اہم اثاثہ ہے۔ اس منصوبے کی متوقع کان کنی کی مدت 37 سال ہے۔ منصوبے سے ملک کو $75 ارب زائد کے کیش حاصل ہوں گے۔ منصوبے کے تحت تعمیراتی کام سے 41,500 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ریکوڈک کی پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کی تعمیر جاری ہے۔ یہ منصوبہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15% ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے 164 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی 12.3% ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گریڈ 1 سے 22 تک کے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ ریٹائرڈ وفاقی ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کا منگل کے روز ہونے والا بجٹ اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 6,491 ہو گئی ہے، جبکہ متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دہلی میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ منگل کے روز تک اس میں 7 افراد کی اموات ہو چکی ہے۔ ریاست کیرالا میں کورونا کے 1,957، گجرات میں 980 اور مغربی بنگال میں 747 معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک 6,861 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں کووڈ کے 600 کیسز ہیں۔ سب سے زیادہ معاملے کیرالا میں پائے گئے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کووڈ ٹیسٹ بڑھا دیے گئے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کو احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستان کے لوگوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم مودی کو فوری طور پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں بات چیت کرنی چاہیے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے سربراہ جے رام رمیش نے منگل کو سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کے وقار کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور انہیں ذلیل کرنے کے واقعات ٹرمپ کے صدر بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آئے دن ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ناانصافی اور انہیں ہراساں کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور مودی حکومت اس کام میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا، مودی حکومت ہندوستان اور ہندوستانیوں کے وقار کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے وقار کا تحفظ کرنا وزیر اعظم مودی کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت میں مزید کم سے کم 50 فلسطینیوں کے شہید اور 124 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے فلسطین کے میڈیکل ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے منگل کی صبح سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے القدس ہسپتال کے ذرائع کے مطابق جنوبی شہر غزہ کے نتساریم محور کے قریب امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر صہیونی حکومت کے حملے میں 20 افراد شہید اور 124 زخمی ہوئے ہیں۔ ناصر ہسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ شہر خان یونس کے مواس وسیع علاقے کے خیمہ بستی پر صہیونی حکومت کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے رپورٹر نے خان یونس کے بطن السمین علاقے میں ایک رہائشی مکان پر حملے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے شہر غزہ اور شمالی غزہ پٹی کے علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکلنے پر مجبور کرنا اور اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام بیمار شفا یاب دوا کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض بھرنے جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
سامعین سلسلہ وار پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے سامعین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج فرزند رسول خدا حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مبارک دن ہے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے سامعین پروگرام صبح امید کے آغاز میں ہم حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی تمام مسلمانوں خاص طور سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں
پروردگار جہاں کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے ایمان بنا دے پروردگا خود اپنے ہی ہاتھوں سے جلاتی ہے یہ قرآن کسی کو سمجھتے نہیں انسان نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے دے مہربان بنا دے پروردگار
سامین فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام 15 ذی الحجہ 212 ہجری قمری کو مدینہ منورہ کے قریب اس دنیا میں تشریف لائے۔ کلینی، شیخ مفید اور شیخ توسی نیز ابن اسیر کے بقول امام ہادی علیہ السلام 15 ذی الحجہ سن 212 ہجری قمری کو مدینہ کے قریب سریا نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ علی بن محمد امام علی النقی علیہ السلام کے نام سے مشہور نوے امام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند اور شیعوں کے دسویں امام ہیں۔ آپ امام ہادی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ سن 220 ہجری قمری سے 254 ہجری قمری یعنی 34 برس تک امامت کے منصب پر فائز رہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے اپنے دور کے ظالم حاکموں کی تمام تر سازشوں اور سختیوں کے باوجود اسلام کے درخشاں چہرے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے علم کے بہرے بیکران سے بہت سے شاگردوں کو سیراب کیا۔ دوران امامت آپ کی زندگی کے اکثر ایام سامرا میں عباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی گزرے۔ آپ علیہ السلام متعدد عباسی حکمرانوں کے ہم عصر تھے، جن میں اہم ترین متوکل عباسی تھا۔ امامت کے دوران مختلف علاقوں میں وکلاء تعین کر کے اپنے پیروکاروں سے رابطے میں رہے اور انہی وکلاء کے ذریعے شیعوں کے مسائل کو بھی حل و فصل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی 34 سالہ عہد امامت میں عباسی حکمرانوں مامون، معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتص کے ہم عصر تھے۔ معتص کے حکم پر معتمد عباسی نے آپ کو شہید کیا۔ شیخ مفید اور دوسرے محدثین کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام رجب سن 254 ہجری قمری کو سامرا میں 20 سال اور 9 مہینے تک قیام کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ بعض ماخذ میں آپ کی شہادت کی تاریخ 3 رجب نقل کی گئی ہے، جبکہ دیگر ماخذ میں یہ تاریخ 25 یا 26 جمادی الثانی بیان کی گئی ہے۔ اس زمانے میں 13واں عباسی خلیفہ معتز برسر اقتدار تھا۔ امام ہادی علیہ السلام سن 220 ہجری قمری میں اپنے والد امام جواد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ سامعین، امید ہے کہ یہاں تک کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے اس حصے میں پیش ہے ایک داستان۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہم سفر ہوا چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے اور کھانے کے لیے وہیں دسترخوان بچھا دیا۔ ان کے پاس تین روٹیاں تھیں، دونوں نے ایک ایک روٹیاں کھائیں اور ایک روٹی بچا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے دریا کی طرف گئے اور جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ تیسری روٹی دسترخوان میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہم سفر سے پوچھا، بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دونوں وہاں سے پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے دوبارہ سوال کیا کہ وہ تیسری روٹی کیا ہوئی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصرار کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی اور فرمایا، اے مٹی، خدا کے حکم سے سونا بن جا۔ حضرت عیسیٰ کے حکم سے مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے سونے کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ میرا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اس نے فوراً ہی کہا، میں نے ہی وہ روٹی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سونا تمہارا ہے کیونکہ تو دنیا پرست ہے اور میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، اور یہ کہہ کر اس سے جدا ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دو آدمی کہیں سے آ پہنچے اور دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کا دوست سونا جمع کرنے میں مصروف ہے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں تاکہ سونے کے مالک بن جائیں۔ اس نے رو رو کر فریاد کی کہ مجھے قتل نہ کرو، ہم اس سونے کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے شہر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کھانوں میں زہر ملا دیں، جسے کھا کر وہ دونوں مر جائیں تو سونے کا مالک میں بن جاؤں گا۔ ادھر ان دونوں نے بھی پروگرام بنایا کہ جب ان کا ساتھی شہر سے واپس آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے اور سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جب ان کا ساتھی شہر سے واپس آیا تو دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا اور دونوں واصل جہنم ہو گئے۔ کچھ ہی لمحہ گزرا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے سونے کے پاس تین لاشیں پڑی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ ہے دنیا پرستی کا انجام، اس سے ہمیشہ بچو تاکہ تمہیں فریب نہ دے۔
سامعین، امید ہے داستان سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ صبح امید کے آخر میں ہم ایک بار پھر حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، تمام مسلمانوں خاص طور سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا یہ قول نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 خرداد، 15 ذی الحجہ اور 11 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ ذی الحجہ سن 212 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے ظالم حکومتوں کے تمام تر دباؤ اور سختیوں کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد کو اسلامی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ آپ کے ایک شاگرد حضرت عبدالعظیم حسنی ہیں، ہم امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا ایک فرمان نقل کر رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر نیکی سے بہتر نیک انسان ہے، قابل قدر گفتگو سے بہتر اس کا کہنے والا، اور ہر علم سے بہتر اس کا حامل ہے۔ اکیس خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو تہران میں عام ہڑتال ہوئی۔ یہ ہڑتال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے خلاف اور 15 خرداد کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کی یاد میں کی گئی۔ ہڑتال اتنی شدید تھی کہ شاہی حکومت ہل کر رہ گئی۔ لوگوں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور ہزاروں نہتے افراد کی شہادت پر شاہی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ قم اور مشہد سمیت دوسرے شہروں سے اعلیٰ پائے کے علماء دین اور اکابرین تہران آ کر حکومت پر دباؤ بڑھانے لگے۔ عراق کی دینی درسگاہوں اور مجتہدین کی طرف سے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا اور ایران کے ہر شہر میں احتجاج کی لہریں اٹھنے لگیں۔ بالآخر عوام اور علماء کے دباؤ کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کیا گیا۔ اکیس خرداد سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں نابینا افراد کے حقوق کے تحفظ اور رہنمائی کے انجمن کے بانی ڈاکٹر محمد خزائلی نے وفات پائی۔ ڈاکٹر خزائلی بچپن میں چیچک کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ نابینا افراد کے اسکول کے افتتاح کے بعد ڈاکٹر خزائلی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زبردست حافظے کی بنا پر علمی مدارج تیزی سے طے کیے اور تہران یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر خزائلی کو انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھنے کے علاوہ بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ ڈاکٹر خزائلی نے نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی سطح پر بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کی بہترین کتب میں فلسفہ اسلام، تحقیق در عالم قرآن، شرح بوستان و گلستان سعدی اور نہج الادب شامل ہیں۔ 21 خرداد سن 1369 ہجری شمسی کو جنوب مشرقی ایران میں مجاہد عالم دین حجت الاسلام شیخ علی مزاری کو اسلام دشمنوں نے شہید کر دیا۔ شہید علی مزاری بزرگ عالم دین آیت اللہ کف امی کے شاگرد اور داماد تھے۔ شہید مزاری نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو ایرانی عوام کی وسیع انقلابی تحریک کے بعد ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے خاص طور پر زاہدان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور عوام کی ہدایت اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے شاہ کی حکومت کی مخالفت کا اعلان کیا۔ شہید علی مزاری نے مسجدوں میں علمی مراکز تشکیل دے کر علاقے کے نوجوانوں کی ہدایت کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دی اور سیستان و بلوچستان کے پسماندہ صوبے میں متعدد کتب خانوں، مدرسوں اور اسکولوں کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ زاہدان میں واقع مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید حجت الاسلام شیخ علی مزاری کی یادگار کے طور پر مانی جاتی ہے۔ گیارہ جون سن 1776 عیسوی کو معروف مصور جان کانسٹیبل پیدا ہوئے۔ وہ برطانیہ کے علاقے سفوک میں پیدا ہوئے اور 19 برس کی عمر میں لندن چلے گئے۔ سن 1799 میں انہوں نے رائل اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اکیڈمی کی نمائشوں میں ان کی تصاویر بھی پیش کی جانے لگیں۔ سن 1816 کے بعد انہوں نے دیہی مناظر کو اپنی مصوری کا موضوع بنایا اور جلد ہی اچھے مصوروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی بعض تصاویر کو طلائی تمغوں سے نوازا گیا۔ فرانس میں جان کانسٹیبل کا کام اس قدر پسند کیا گیا کہ وہاں ان کا ایک پورا مکتب فکر پیدا ہو گیا۔ ان کا انتقال 30 مارچ سن 1837 کو ہوا۔ اور 11 جون سن 1855 عیسوی کو پہلی بار سائنسی طریقے سے سورج کی روشنی کا تجزیہ اور اس کے رنگوں کا تعین کیا گیا۔ فزکس کی جدید تحقیقات کی تاریخ میں یہ کارنامہ پہلی بار دو جرمن سائنسدانوں کرش ہوف اور بن سین نے انجام دیا۔ قوس و قزح اپنے مختلف رنگوں، خوبصورتی اور کشش کے سبب ہمیشہ بنی نوع انسان کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ قوس و قزح دراصل بادلوں میں موجود پانی کے قطرات کے ذریعے سورج کی روشنی کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ قوس و قزح کے بارے میں قدیم ترین نظریہ ارسطو کا ہے، جس پر بعد میں دوسرے دانشوروں نے بھی توجہ دی۔ ابو علی سینا، ابن حیثم اور قطب الدین شیرازی وہ مسلمان دانشور ہیں جنہوں نے ارسطو کے نظریے کی اپنے اضافات کے ذریعے تکمیل کی، اور سر انجام جرمن سائنسداں شہوف اور بنسین نے تجرباتی روشوں سے اس کو ثابت کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا
اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں۔ پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔ Thank you.